یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
بدھ 23 جنوری، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں عبداللہ فاروقی۔ انڈیا میں پریانکا گاندھی نے باقاعدہ سیاست میں قدم رکھ دیا، کیسی شخصیت کی حامل ہیں وہ؟ نامہ نگار بولے،
پریانکا ایک بہت ہی کرشماتی یا کیریزمیٹک پرسنالٹی کی مالک ہیں۔ وہ بہت آسانی سے لوگوں سے بات چیت کرتی ہیں، جب ان کے ارد گرد ہوتے ہیں لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت ہی نیچرل پولیٹیشن ایٹ ورک ہیں۔
ایک سال سے کم عرصے میں پاکستان کی موجودہ حکومت کو دوسرا بجٹ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تجزیہ کار بولی،
گورنمنٹ سے شاید معیشت کو سنبھالا نہیں جا رہا ہے، ان کو مشکل ہو رہی ہے، اس وجہ سے پہلے انہوں نے ایک بجٹ دیا، پھر ان کو پتا چلا کہ نہیں مسائل تو زیادہ ہیں، اس کے لیے شاید انہیں کچھ اور چیزیں کرنے کی ضرورت پڑے گی، اب وہ پھر ایک اور چیز لے کے آ رہے ہیں۔
یہ اور دیگر موضوعات پر گفتگو ہوگی سیربین میں، لیکن پہلے خاص خاص خبریں سنیے نازیہ گلزار کی زبانی۔
انڈیا میں کانگریس پارٹی نے 2019 کے عام انتخابات سے قبل پریانکا گاندھی کو باضابطہ طور پر سیاسی میدان میں اتار دیا ہے۔ پارٹی نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں مشرقی اتر پردیش کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور وہ فروری کے پہلے ہفتے سے اپنی ذمہ داری سنبھالیں گی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے قانون کی طالبہ خدیجہ صدیقی پر ان کے کلاس فیلو کی طرف سے چھریوں کے وار کرنے کے واقعے سے متعلق مقدمے میں مجرم شاہ حسین کو بری کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا ہے اور مجرم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ فیصلے کے بعد خدیجہ صدیقی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
آج پوری ہماری عوام، سارے ہماری خواتین، ہر عورت کی فتح ہے۔ آج ہر ایک کے لیے جو ہے ایک مثال قائم ہوئی ہے کہ آواز اٹھانے سے حق اور سچ کی جنگ میں آپ کی جیت ہوئے گی، اور آج اس فیصلے نے یہ بات ثابت کر دی ہے۔
افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے مطابق طالبان کمانڈر ایک فضائی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں، جنہیں میدان وردک میں افغان انٹیلیجنس ایجنسی کی ایک بیس پر ہونے والے حملے کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ سات دیگر جنگجو بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں حکومت کے مخالف سینکڑوں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ 30 سال سے صدارت کے عہدے پر فائز عمر البشیر کے استعفے کا یہ مظاہرین مطالبہ کر رہے تھے۔ ایک تحقیق میں بچوں کے ڈائپرز میں نقصان دہ کیمیکلز کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد فرانسیسی حکام نے ڈائپرز بنانے والی کمپنیوں کو ان مضر صحت کیمیکلز کو دور کرنے کے لیے 15 روز کی مہلت دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کی جنوبی ریاست کیرلا میں قائم سبریمالا مندر میں خواتین کے داخلے پر پابندی کی خلاف ورزی کرنے والی خاتون سے ان کے گھر والوں نے قطع تعلق کر لیا ہے۔ وہ 15 جنوری سے اسپتال میں تھیں، لیکن اب کہاں ہیں؟ یہ اور اس کے علاوہ موجودہ حکومت کا دوسرا منی بجٹ عوام کے لیے کیا اچھی یا بری خبر لایا ہے، ان دونوں موضوعات پر سیربین میں گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے سب سے اہم موضوع، انڈیا کے معروف سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والی پریانکا گاندھی واڈرا نے عملی سیاست میں قدم رکھا ہے اور انہیں مشرقی اتر پردیش میں کانگریس کی جنرل سیکرٹری کا عہدہ بھی دے دیا گیا ہے۔ خاصے عرصے سے عملی سیاست میں حصہ لینے سے گریز کرنے والی پریانکا اب 47 برس کی عمر میں کیوں سیاست میں آئیں؟ سنیے دلی سے نامہ نگار مرزا عبد الباقی کی رپورٹ میں، جو پریانکا گاندھی کی آواز سے شروع ہو رہی ہے۔
اب جو آپ کے سانسد راہل جی ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کا بھی نظریہ راجیو جی کی طرح دوردرشی نظریہ ہے۔ وہ آگے کی سوچتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے ہاتھ مضبوط ہوں، آپ کی شکتی آپ کو ملے تاکہ کھیتر کا اور بھی وکاس ہو۔
یہ آواز کانگریس کی سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کی پوتی اور راجیو گاندھی کی بیٹی پریانکا گاندھی کی ہے۔ پریانکا گاندھی میں اندرا گاندھی کا کرشمہ جلوہ گر ہے۔ उन्हें इंदिरा गांधी की बेहतरीन छवि का हामिल कहा जाता है और एक ज़माने से उनसे मुतालबा भी किया जाता रहा था कि वो कांग्रेस की कमान संभाले, ताहम वो हर बार सरगर्म सियासत में आने से गुरेज करती रही थीं। लेकिन सन 2019 के आम इंतखाबात से पहले प्रियंका गांधी ने सरगर्म सियासत में बाज़ाब्ता आने के लिए हामी भर दी है, जो कि हिंदुस्तानी सियासत का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को मशरकी उत्तर प्रदेश के लिए जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है और वो फरवरी के पहले हफ्ते से अपना काम संभालेंगी। उनके नाम का ऐलान करते हुए कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी ने कहा,
कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की जगह बनाने का काम हमारा है और हमने इस जगह बनाने के लिए एक बड़ा स्टेप लिया है। मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत केपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी, तो मुझे पर्सनल भी बहुत खुशी हो रही है।
उनके सरगर्म सियासत में आने की खबर के साथ ही उनके इंतखाबात लड़ने पर सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि ये उनका अपना फैसला होगा। बहरहाल प्रियंका गांधी को मशरकी उत्तर प्रदेश के लिए जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर करने से जहां कांग्रेस के कारकुनों में नई जान पड़ने की उम्मीद है, वहीं हाल ही में उत्तर प्रदेश की दो बड़ी जमातों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इत्तेहाद को एक पैगाम भी मिलता नजर आता है। कांग्रेस के रहनुमा ने कहा है कि वो दोनों पार्टियों के सरबराहान मायावती और अखिलेश यादव के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। हुकुमरा जमात बीजेपी ने प्रियंका की आमद को राहुल की नाकामी करार देते हुए एक बार फिर कांग्रेस को एक खानदान की पार्टी कहा है, लेकिन दूसरी पार्टियों ने प्रियंका गांधी की सियासत में आमद को एक खुशआइंद कदम करार दिया है, जबकि बाज़ लोगों ने उसे कांग्रेस की तरकश का आखिरी तीर भी कहा है। मिर्जा अब्दुल बाकी, बीबीसी न्यूज, दिल्ली।
अपनी दादी, वालिद, वालिदा और भाई यानी राहुल गांधी की सियासी मीरास को कैसे आगे बढ़ाएंगी प्रियंका और उनको रियासत के सबसे अहम और मुश्किल तरीन समझे जाने वाले इलाके की जिम्मेदारी सौंपने का क्या मकसद हो सकता है, यह सवाल पूछा मैंने दिल्ली में नामा निगार सुहेल हलीम से।
अब्दुल्ला, ये डिमांड बहुत पुरानी थी और कांग्रेस के बहुत से हलके बहुत अरसे से ये मुतालबा करते रहे थे कि प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में या सरगर्म सियासत में लाया जाए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि प्रियंका एक बहुत ही कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी की मालिक हैं, बहुत करिश्माती शख्सियत है उनकी। जब वो लोगों से मिलती हैं, बात करती हैं, तो उनका एक अंदाज बहुत नेचुरल सा होता है, बिल्कुल इस तरह से कि जैसे कोई मंझा हुआ सियासतदान अपने हलके में घूम रहा हो, उस तरह से किसी के कंधे पर हाथ रख देना, किसी से हंसकर बात करना। तो लगता यह है कि कांग्रेस ने ये सोचा है कि चूंकि उत्तर प्रदेश में उसकी पोजिशन काफी वीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो जमीन पर उसका जो बुनियादी ढांचा है वो बहुत कमजोर है, तो उसको मुतहरिक करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए प्रियंका गांधी को लाने का फैसला किया।
तो क्या सिर्फ मुतहरिक ही करेंगी या खुद भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगी?
अब्दुल्ला, अभी फिलहाल तो ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सब जानते हैं कि सोनिया गांधी यानी प्रियंका गांधी की वालदा जो है वो काफी अरसे से बीमार है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इस इलेक्शन में सोनिया गांधी खुद हिस्सा न लें और उनकी सीट पर प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है। लेकिन जाहिर अबलज वक्त होगा इस बारे में कयास आरई करना, क्योंकि आज ही तो उनका ये ऐलान किया गया है कि वो ईस्टर्न यूपी में कांग्रेस की इंचार्ज हो।
तो यकीनन ये टाइमिंग जो है ये जरूर मैटर करेंगे, लेकिन आपके ख्याल में क्या फर्क पड़ सकता है इंतखाबात में उनकी मौजूदगी से अगर वो हिस्सा लें तो?
अब्दुल्ला, मेरे ख्याल में काफी फर्क पड़ सकता है और बहुत सारे तज्जिया निगार इंडिया में जो या कमेंटेटर्स हैं उनको ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह की शख्सियत है प्रियंका गांधी की, तो वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। उनका बोलने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई एक तरह से रैंकर या इल विल या गुस्सा कभी आपको नजर नहीं आएगा, बहुत सुकून से बात करती हैं, तो इलेक्शन पर काफी फर्क पड़ सकता है, सिर्फ यूपी में नहीं बाकी मुल्क के अंदर भी। लेकिन कई ऐसी बातें भी हैं कि जो फिर अब खुलकर सामने आएंगी, और उनका ताल्लुक बराह रास्त प्रियंका गांधी से नहीं बल्कि उनके शौहर रॉबर्ट वाड्रा से है, जो कई तनाज़ात में घिरे हुए हैं। उन्हें कई ऐसे इल्जामात का सामना है कि जब मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने हरियाणा और पंजाब के या दूसरी कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर कुछ जमीनों के ऐसे सौदे किए थे जिससे उनकी कंपनियों को बहुत फायदा पहुंचा। तो इस तरह के इल्जामात हैं जो काफी अरसे से गर्दिश करते रहे हैं, और ये सब भी अब सामने आएंगे, और जाहिर है बीजेपी की तरफ से इन चीजों को ज्यादा नुमाया तौर पर पेश किया जाएगा और उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी।
आपने खुद ही बीजेपी का तذکرہ कर दिया, तो मैं यही पूछूंगा आपसे कि बीजेपी भी अब ये कहना शुरू हो गई है कि कांग्रेस ने तस्लीम कर लिया है कि राहुल गांधी को खास असर नहीं डाल पाए, इसलिए प्रियंका को सामने लाया गया है, आप क्या समझते हैं?
अब्दुल्ला, देखिए, जाहिर है कि बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, और वो हर तरह की वो हिकमत अमली इख्तियार करेंगे कि जिससे राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को या ये जो गांधी खानदान है इसको डिस्क्रेडिट किया जा सके।
ये थे दिल्ली से हमारे साथी सुहेल हलीम। اگلی خبر بھی انڈیا سے ہی ہے، جہاں ریاست کیرلا میں سبریمالا مندر میں داخل ہونے والی خاتون سے ان کے گھر والوں نے رشتہ توڑ لیا ہے۔ سبریمالا مندر میں خواتین کے داخلے پر پابندی تھی، لیکن وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مندر میں داخل ہوئی تھیں۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے باوجود ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس اور اس کے ہم خیال تنظیمیں مندر میں خواتین کے داخلے کی مخالفت کر رہی ہیں۔ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ۔
کنکا درگا ان دو خواتین میں سے ایک ہیں جو سبریمالا مندر میں داخل ہوئی تھیں۔ مندر سے واپسی کے بعد ان کے گھر والوں نے ان سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ مذہبی روایت کے مطابق ماہواری کی ممکنہ عمر کی 10 برس سے 50 برس کی خواتین کو سبریمالا مندر میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے مرد اور عورت کو برابر کا حق دینے کے بنیادی اصول کے تحت مندر کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے عورتوں کو مندر میں پوجا کی اجازت دے دی تھی۔ کنکا درگا ایک دیگر خاتون کے ساتھ پولیس کے پہرے میں مندر میں داخل ہونے والی پہلی خاتون تھیں، لیکن جب وہ پہاڑی پر بنے ہوئے سبریمالا مندر سے اپنے گھر لوٹیں تو مبینہ طور پر ان کی ساس نے ان کے سر پر لاٹھی سے وار کیا۔ جب وہ ہسپتال سے واپس آئیں تو ان کے شوہر نے انہیں گھر میں آنے سے منع کر دیا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ کنکا ہندو عقیدت مندوں اور سبریمالا مندر کے دیوتا سے معافی مانگیں۔ ان کے بھائی نے بھی ان سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ کنکا نے ایک حکومتی حفاظتی ہوم میں پناہ لے رکھی ہے۔ انہیں خدشہ ہے کہ مندر میں داخل ہونے کے لیے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پولیس سے تحفظ مانگا ہے۔ انڈیا میں ہندو مندروں میں داخلے کے معاملے میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن سبریمالا مندر میں یہ روایت کئی عشرے سے چلی آ رہی تھی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سبریمالا کے عقیدت مندوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ خواتین سمیت ہزاروں عقیدت مندوں نے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ہندو نظریاتی تنظیم آر ایس ایس اس تحریک کی قیادت کر رہی ہے۔ کیرلا میں کئی عشرے سے کانگریس اور کمیونسٹ باری باری سے منتخب ہوتے آئے ہیں۔ بی جے پی ریاست میں اپنا پیر جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیرلا میں آر ایس ایس کی 5,000 سے زیادہ شاخیں ہیں، جن کے ذریعے وہ ہندو نظریات اور بی جے پی کے تصورات کو فروغ دے رہی ہے۔ آر ایس ایس اور بی جے پی سبریمالا کے تنازع میں ایک بہترین سیاسی موقع دیکھ رہی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ رام جنم بھومی کی تحریک کی طرح سبریمالا کی تحریک بھی انہیں کیرلا میں اقتدار تک پہنچانے کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی نیوز، دلی۔
تذکرہ ہو رہا تھا انڈیا میں عورتوں کے مندر میں داخلے کا، اور اب ذکر پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے پشاور پریس کلب میں داخلے کا۔ معاملہ یہ ہے کہ قبائلی نوجوانوں کی تنظیم پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماؤں نے الزام لگایا ہے کہ ان کی تنظیم کو پشاور پریس کلب میں مقامی مسائل پر سیمینار منعقد کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تفصیل سنیے پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اور اگزئی کی زبانی۔
پشاور میں پی ٹی ایم کے ایک رہنما رحیم شاہ ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی تنظیم کی طرف سے ایک ہفتہ قبل پریس کلب میں سیمینار منعقد کرنے کے لیے بکنگ کی گئی تھی اور اس ضمن میں رقم بھی جمع کرائی گئی تھی۔ تاہم انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز پریس کلب کی انتظامیہ کی طرف سے ان کو بذریعہ ٹیلی فون مطلع کیا گیا کہ چونکہ ان پر بعض لوگوں کی طرف سے دباؤ ہے، لہٰذا ان کو کلب میں سیمینار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن دوسری طرف پشاور پریس کلب کی انتظامیہ نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے کہ پی ٹی ایم کا سیمینار کسی دباؤ کے نتیجے میں منسوخ کیا گیا ہے۔ پشاور پریس کلب کے صدر سید بخار شاہ نے رابطہ کرنے پر بی بی سی کو بتایا کہ پی ٹی ایم کے رہنماؤں کو واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ چونکہ کلب میں تعمیراتی کام ہو رہا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں وہاں ممکن نہیں کہ سیمینار کا انعقاد ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کلب کے عہدیدار بھی پی ٹی ایم کو سیمینار کی اجازت دینے پر منقسم تھے، لہٰذا مصلحت اسی میں جانی گئی کہ ان کو معذرت کی جائے۔ دریاسنا پشتون تحفظ موومنٹ نے اپنے ایک سرگرم رہنما علمزیب محسود کی گرفتاری اور ان کے خلاف مقدمے کے اندراج کے خلاف آج ملک بھر میں احتجاج کیا۔ پی ٹی ایم ذرائع کے مطابق یہ احتجاج ملک کے مختلف شہروں کے پریس کلبوں اور عوامی مقامات کے سامنے کیا گیا، جس میں علمزیب محسود کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا۔ خیال رہے کہ علمزیب محسود کو 2 دن پہلے کراچی میں گرفتاری کے بعد مقامی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
اگر آپ چاہیں تو مجھ سے یا میری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عبداللہ فاروقی۔ اگر آپ کسی بھی موضوع پر کوئی رائے دینا چاہیں تو ٹویٹر اور فیس بک پر ہی بی بی سی اردو کے نام سے صفحات حاضر ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی سیربین کا نصف آیا ہے۔ کھیلوں کی خبروں کے بعد سیربین میں دیگر موضوعات شامل کریں گے۔
Thank you.
سیربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کے خلاف نسلی تعصب پر مبنی فقرے کسنے پر آئی سی سی کی جانب سے کارروائی کا امکان ہے۔ سرفراز احمد آج آئی سی سی کے میچ ریفری رنجن مدوگلے کے سامنے پیش ہوئے اور انہیں بتایا کہ ان کا مقصد ہرگز نسلی تعصب نہیں تھا۔ یاد رہے کہ سرفراز احمد نے جنوبی افریقہ کے خلاف ڈربن کے دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقی بیٹس مین فلوک وایو پر اردو میں فقرہ کسا تھا، جسے اسٹمپ مائک کی وجہ سے سنا گیا۔ فلک وایو نے اس میچ میں 4 وکٹیں حاصل کرنے کے بعد ناقابل شکست 69 رنز بنا کر جنوبی افریقہ کی 5 وکٹوں کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بھارت نے نیوزی لینڈ کو نیپیئر میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے میں 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 157 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کلدیپ یادیو نے 4 اور محمد شامی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ بھارت نے شکھر دھون اور وراٹ کوہلی کی عمدہ بیٹنگ کے نتیجے میں ہدف 35ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ شکھر دھون نے آؤٹ ہوئے بغیر 75 رنز اسکور کیے، کوہلی 45 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ آسٹریلین اوپن میں 7 بار کی چیمپئن سرینا ولیمز کو کوارٹر فائنل میں شکست ہو گئی۔ انہیں کیرولینا پلیسکووا نے 6-4، 4-6 اور 7-5 سے ہرایا۔ کیرولینا پلیسکووا سیمی فائنل میں یو ایس اوپن چیمپئن ناومی اوساکا کے مد مقابل ہوں گی۔ دوسرا سیمی فائنل پیٹرا کیویٹووا اور ڈینیل کالنز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ مردوں کے مقابلوں میں عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ کی نشیکوری کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ انگلش لیگ کپ کے سیمی فائنل کے دوسرے مرحلے میں آج مینچسٹر سٹی کا مقابلہ برٹن سے ہو رہا ہے۔ ایشیا کپ فٹ بال کے پری کوارٹر فائنل میں قطر نے عراق کو 1 گول سے ہرا دیا، جبکہ جنوبی کوریا نے بحرین کو 2-1 سے شکست دی۔ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ آج سے باربڈوس میں شروع ہوا ہے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کر رہی ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے عبدالرشید شکور سے سنی اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے تصدیق شدہ ٹویٹر ہینڈل سے ایران کو ایسا کون سا پیغام بھیجا گیا جس کے جواب میں صارفین نے میمیز کی بوچھاڑ کر دی؟ اور نجی اسکولوں کی فیس میں کمی کا سپریم کورٹ کا حکم کیا تعلیمی معیار میں کمی کا باعث بن سکتا ہے؟ ان دونوں موضوعات پر خبریں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر موجود ہیں، ضرور پڑھیے گا۔ پاکستان کی حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف نے برسر اقتدار آنے کے بعد سے اب تک رواں سال کا دوسرا منی بجٹ پیش کر دیا ہے، جسے وہ خود بجٹ نہیں بلکہ اصلاحات کا نام دے رہی ہے۔ اس بجٹ کے اہم نکات فرح جاوید کی زبانی۔
پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کابینہ سے منظوری کے بعد ضمنی مالیاتی ترمیمی بل 2019 قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کے اقدامات سے معیشت میں بہتری اور خسارے میں کمی آ رہی ہے۔ بجٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چھوٹے کاروبار کے لیے قرض پر بینک کی شرح سود 39% سے کم کر کے 20% کی جا رہی ہے۔ زرعی قرضہ جات اور چھوٹے گھروں کے لیے قرض پر شرح سود 39% سے کم کر کے 20% کی گئی ہے، جبکہ خام مال کی امپورٹ ڈیوٹی بھی کم کی جا رہی ہے۔
فائلرز جو ڈپازٹ وڈرا کرتے ہیں اور جو ان کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس جو لگایا تھا اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ چھوٹی اور درمیانی سائز کی گاڑیوں کے لیے، 1300 cc تک کی گاڑیوں کے لیے ہم یہ بندش ختم کر رہے ہیں، اور نان فائلر بھی ٹیکس گاڑی لے سکتا ہے لیکن ان کا ٹیکس ہم بڑھا رہے ہیں۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ طبی سہولیات پر نافذ ڈیوٹیز پر بھی کمی کی جا رہی ہے۔ 1800 cc سے بڑی گاڑیوں کی درآمد پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ موبائل فون کے 3 ٹیکسز کو 1 کر کے ٹیکس کی شرح کم کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب گزشتہ 1 سال کے دوران اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھنے سے عام صارف کے لیے گھریلو بجٹ بنانا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ راولپنڈی کی رہائشی ملازمت پیشہ خاتون عمرانہ عامر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نئے پیش کیے گئے بجٹ بجٹ سے اگر اشیاء مہنگی ہوئیں تو تنخواہ دار طبقہ ہی سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔
اگر قیمتوں کو دیکھیں تو 20-30% تو بہت آرام سے آ گیا ہے۔ وہی اگر دالوں کی قیمتوں کو آپ لے لیں تو پر کے جی کے حساب سے 20-25 روپے کا اضافہ اس میں ہوتا جا رہا ہے۔ پھر آئل کو لے لو تو آپ اس میں بھی 15-20 روپے پر کے جی اخراجات ہیں وہ اوپر جاتے جا رہے ہیں اور تنخواہ وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے۔
اس سے پہلے مئی 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے بجٹ پیش کیا تھا۔ عام انتخابات کے بعد موجودہ حکومت نے ترامیم کرتے ہوئے دوبارہ بجٹ پیش کیا۔ ان ترامیم میں وفاقی ترقیاتی پروگراموں میں کٹوتی اور بجٹ خسارہ 5.1% کی سطح تک لانا شامل تھا۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
بجٹ کے انہی اہم نکات کو سمجھنے کے لیے میں نے اب سے کچھ ہی دیر قبل گفتگو کی ماہر اقتصادی امور سعدیہ رزاق سے اور ان سے پوچھا کہ کیا اس بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کا خیال رکھا گیا۔
ابھی تک جتنا میں نے بجٹ سنا ہے ان کی سپیچ، اس میں زیادہ تو انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس کے بارے میں ذکر کیا ہے، کچھ جگہوں پہ انہوں نے قرضوں کی اور جو میڈیم سائز اور سمال سائز بزنسز ہیں ان کے لیے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقے کے لیے تو اس میں کوئی انسینٹیو یا کوئی ایسی چیز ابھی تک تو نظر نہیں آئی ہے۔
صحیح ہے۔ اور نان فائلرز کو جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جائیداد 50 لاکھ تک کی بنا سکتے ہیں،
وہ تو پہلے بھی تھا، ان کو گاڑی نہیں خرید سکتے تھے، گاڑی کے لیے انہوں نے کہا کہ ہاں جی اب وہ بھی خرید سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ بجٹ زیادہ تر آپ کو جو سنا آپ نے کیا ٹیکسیشن سے متعلق ہے یا پھر سرمایہ کاری کے لیے بھی ماحول سازگار بنانے کی؟ اس میں
سرمایہ کاری کے لیے تو ابھی تک ایسا کوئی خاص اقدام یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس سے سرمایہ کاری پاکستان میں بہتر ہو سکے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے پاکستان اس وقت بھی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہماری جو انڈیکس ہے وہ 136 نمبر پہ ہم آ رہے ہیں اس کے مقابلے میں، تو کوئی ایسا چیز ابھی تک تو نظر نہیں آئی کہ جس سے لوگ یہاں آئیں اور سرمایہ کاری کریں۔ کیا کوئی انسینٹیو دیا گیا ہے ان کے لیے یا کیا ایسی چیز کی گئی ہے؟ ایسا تو کچھ فی الحال تو نظر نہیں آیا۔
گھر بنانے کا کہا ہے کہ گھر بنانے کے لیے جو چھوٹے کم آمدنی والے افراد ہیں ان کو کچھ فیسلٹیز دی گئی ہیں آپ کے خیال میں، تاکہ وہ پیسوں کا سرکولیشن، رقم کا سرکولیشن ہوتا رہے، کیا اس سے فرق پڑے گا؟
ایک ریوالونگ فنڈ کی بات کی گئی ہے، لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ریوالونگ فنڈ کام کس طرح کر رہا ہے۔ اگر تو آپ کسی کمپنی کو یا کسی ٹھیکے دار کو دے رہے ہیں پیسے اور لوگ کے گھر بنا دو، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کسی انڈیویجول کو دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ کن انڈیویجولس کو دے رہے ہیں، وہ کون افراد ہیں، وہ کس طرح اہل ہو سکتے ہیں، وہ قابلیت کیا ہے کہ جس پہ اس قرضے کے لیے یا اس ریوالونگ فنڈ کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اس کے اگینسٹ ان سے کیا چیز مانگی جا رہی ہے، کیا سیکورٹی مانگی جا رہی ہے۔ سو یہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ یہ کہہ دینا کہ ہاں یہ اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ بھی میرا خیال ہے پریمیچور بات ہوگی۔
اچھا، ابھی اس سال ختم نہیں ہوا ابھی، اور یہ تیسرا بجٹ آ گیا ہے جو کہ اس حکومت کا دوسرا بجٹ ہے، اور ایک بجٹ وہ دے کے گئی تھی گزشتہ حکومت جو گئی تھی، کیا ضرورت تھی آپ کے خیال میں اس کی؟
گورنمنٹ سے شاید معیشت کو سنبھالا نہیں جا رہا ہے، ان کو مشکل ہو رہی ہے، اس وجہ سے پہلے انہوں نے ایک بجٹ دیا، پھر ان کو پتا چلا کہ نہیں مسائل تو زیادہ ہیں، اس کے لیے شاید انہیں کچھ اور چیزیں کرنے کی ضرورت پڑے گی، اب وہ پھر ایک اور چیز لے کے آ رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو اس سے محسوس ہوتی ہے وہ شاید یہ ہے کہ ان کو حکومت کرنے کا تو بہت شوق تھا اور بہت عرصے سے شور تھا، لیکن اس کی تیاری نہیں تھی کہ وہ جب حکومت میں آئیں گے تو کیا پالیسیز لے کر آئیں گے، کس طرح کی اسٹریٹجیز بنائیں گے، کیا کام کریں گے، کیا ان کے پرائیورٹی ایریاز ہوں گے۔ شاید ان کے اوپر ان کو حکومت میں آنے سے پہلے جو ہوم ورک کرنا چاہیے تھا، جو تیاری کرنی چاہیے تھی، وہ کمپلیٹ نہیں ہے، اس وجہ سے اب ان کو بار بار مشکلات ہو رہی ہیں۔
یہ تھیں ماہر اقتصادیات سعدیہ رزاق۔ سوشل میڈیا پر بھی اسی معاملے میں خاصی بحث ہو رہی ہے، طاہر عمران اس پر نظر رکھے ہی ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ہیش ٹیگ منی بجٹ میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔
دیکھیں اسد عمر جو ہیں وہ جو مرضی کہیں، میڈیا کے عوام تو اس کو منی بجٹ ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں اسد عمر کا نام اور منی بجٹ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے بہت سارے لوگوں کی کامنٹس کی، تو انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ اسد عمر بیسکلی، جیسے قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ الیکشن خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کو، تو لوگ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا ابھی سے الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ منی بجٹ کا ہیش ٹیگ استعمال کر کے جو بڑھے ہوئے بجلی کے بل ہیں اور جو گیس کے بل ہیں، جو اسکول کی فیسیں ہیں ان کے بارے میں، جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہے، آج بی بی سی نے ایک سٹوری بھی کی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے، مثلا ایک کارٹون ہے جس میں عمران خان کی بغل میں منی بجٹ کے نام کا ایک بہت بڑا سارا چاقو ہے اور ان کے منہ پہ الفاظ ہیں کہ فکر مت کرو، ڈونٹ وری، اور آگے غریب عوام جو ہیں وہ پلیٹ میں لگے کھڑے ہوئے، اور جیلانی حارث نے کہا کہ جی قیمتوں میں اضافہ اور مزید مہنگائی کے بم کی تیاری کریں، وہ آ رہا ہے آپ کی طرف۔ اس کے بعد فہد غوری نے لکھا ہے کہ منی بجٹ کبھی بھی عوام کے لیے ریلیف نہیں لاتا بلکہ اس میں چھپے ہوئے ٹیکسز اور ڈیوٹیز ہوتے ہیں جو کہ اپلائی کیے جاتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں لوگ کر رہے ہیں کہ منی بجٹ جو ہے وہ بالکل بھی دانش کی ٹویٹ مجھے میرے سامنے ہے, انہوں نے اپنے بجلی کے بل لکھے ہوئے جنہوں نے ان کمپیریزن کیا ہے انہوں نے, اور اس کے اوپر لکھا ہے محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی, کہ ان کا 12,000 روپیہ بل جو ہے وہ آیا تھا اور اب اس یعنی کہ ایک بل ان کا 12,000 اور ایک 27,000 بل آیا ہوا ہے.
اچھا ایک اور بھی میں دیکھ رہا تھا ابھی ٹرینڈ کرنا شروع ہوا ہے, ایک تازہ فیصلہ کیا ہے حکومت نے, پنجاب حکومت نے, اس کے بعد ہیش ٹیگ بسنت ٹرینڈ کر رہا ہے.
احتشام ٹویٹر کے اوپر لکھ رہے ہیں کہ حکومت نے بیک ٹریک کیا ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بسنت نہیں منائیں گے اور یہ ایک اور یو ٹرن ہے. ڈاکٹر نائلہ مسعود نے لکھا کہ ان کو بہت خوشی ہوئی ہے پنجاب میں بسنت نہیں اس کی کینسلیشن کے اوپر. تو اس لحاظ سے یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس کو یو ٹرن اور خوشی کا اظہار بھی ہے. جن لوگوں نے تیاریاں وغیرہ کی ہوئی تھیں ان کو لوگ جھنڈیوں وہ سب کیا کہتے ہیں پتنگوں کی اور ڈور کی تصویریں لگا کے شیئر کر رہے ہیں.
ایک افسوسناک سی خبر ہے لیکن بہرحال ٹرینڈ تو کر رہی ہے. کرکٹ اور سرفراز,
سرفراز کے اوپر جو ان کے کامنٹس ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور ظاہر بات ہے یہ ایک اب پاکستان سے بڑا مسئلہ بن چکا ہوا ہے. طلعت حسین نے اس کے اوپر ٹویٹ کی ہے کہ ناقابل یقین الفاظ استعمال کیے ہیں, اس کے اوپر جتنی کنڈیمنیشن کی جائے جتنی مذمت کی جائے وہ ہونی چاہیے.
یہ تھے ہمارے ساتھی طاہر عمران جو سوشل میڈیا پر نظر رکھے ہوئے تھے. اور آخر میں رخ کرتے ہیں امریکی ریاست نیو یارک کا جہاں 4 افراد کو مسلمانوں کی بستی اسلام برگ پر حملہ کرنے کی سازش کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے. ان 4 افراد میں 3 بالغ نوجوان ہیں اور ایک 16 سال کا بچہ شامل ہے. تفصیل سنیے سنا ڈار سے.
چاروں نوجوان 1980 کی دہائی میں ایک پاکستانی عالم کی ایما پر قائم کردہ اسلام برگ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے. پولیس کے مطابق مبینہ سازش کا پردہ اسکول کے ایک طالب علم کی نشاندہی پر فاش ہوا جس کے بعد تحقیقات کا آغاز کیا گیا.
We recovered 23 firearms and 3 improvised explosive devices.
ہم نے 23 بندوقیں اور دھماکہ خیز مواد والی 3 ڈیوائسز برآمد کی ہیں. بندوقیں مختلف مقامات سے برآمد کی گئی ہیں جبکہ دھماکہ خیز مواد والی 3 ڈیوائسز ایک ہی گھر سے ملی ہیں جو کہ 16 سالہ بچے کا گھر ہے. ان کے خلاف وارنٹ کے ذریعے ہم نے متعدد الیکٹرانک اشیاء, فونز اور کمپیوٹرز کو ضبط کیا ہے جن کی فورینزک جانچ پڑتال کی ضرورت ہے. یہ سب ابھی ہونا باقی ہے.
کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشن سے تعلق رکھنے والے ابراہیم ہوپر نے بی بی سی کو بتایا کہ ملک کے موجودہ سیاسی ماحول نے اس منصوبے میں اہم کردار ادا کیا ہے.
یہ ہمارے ملک میں مسلمان مخالف تعصب میں اضافے کی علامت ہے جسے بہت اعلیٰ سطح پر فروغ دیا گیا. یہاں تک کہ وائٹ ہاؤس سے بھی جب آپ اسلام سے بہت زیادہ خطرہ محسوس کریں, جب آپ کی سوسائٹی میں بہت زیادہ مسلم مخالف بیان بازی ہو جسے حکومت کے اعلیٰ افسران کی جانب سے فروغ دیا جائے, تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے واقعات کا سامنا کرتے رہیں گے.
اسلام برگ کمیونٹی بنگہمپٹن قصبے کے پاس کیٹسکل پہاڑ کے مغرب میں واقع ہے جہاں زیادہ تر افریقی نژاد امریکی آباد ہیں. مقامی لوگ اس کمیونٹی کو پرامن اور دوستانہ برادری کہتے ہیں, جبکہ دائیں بازو کے انتہا پسندوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد تربیتی کیمپ ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں سنا ڈار. اسی کے ساتھ ہی آج کے سہربین کا وقت ختم ہوا. پروگرام کے ایڈیٹر تھے عارف شمیم, پروڈیوسر سنا ڈار اور اسٹوڈیو مینیجر تھے عامر صدیق. عبداللہ فاروقی سمیت سہربین کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں نازیہ گلزار کی زبانی.
انڈیا میں کانگریس پارٹی نے 2019 کے عام انتخابات سے قبل پریانکا گاندھی کو باضابطہ طور پر سیاست میں داخل کر دیا ہے. بنگلہ دیش کے ضلع لکشمی پور میں ٹریفک کے ایک حادثے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چین نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع کے حل کے لیے امن مذاکرات کی بحالی پر زور دیا ہے. یمن کی حکومت کے مطابق یمنی جنگ کے فریقین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے شرائط پر اتفاق رائے آئندہ چند دنوں میں متوقع ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان روس کے دورے پر ماسکو پہنچ گئے ہیں جہاں وہ اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن سے ملاقات میں شامی تنازع پر خصوصی بات چیت کریں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.